visit tasqueer.org.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala rasulihil kareem wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wal aqibatu lil muttaqin Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qabli ehtiram samain, mamlakat e khudadad Pakistan, 20th sadi mein ummat e muslima ke liye ek atiya e khudawandi sabit hua. Agar hum 20th sadi ke aagaz mein aalme islam ke halaat par nazar dalein to ibtidai ashron mein pura hi aalme islam Britannia اور دیگر استعماری قوتوں کے شکنجے میں اور نرغے میں بری طرح جکڑا ہوا نظر آتا ہے. لیکن وہ ذات کریم جو دن میں سے رات نکالتی ہے, جو ہر چیز پر قادر ہے, اس نے عالم اسلام کو 57 کے لگ بھگ آزاد ریاستیں عطا کی. 20th صدی میں عالم اسلام کی 57 کے لگ بھگ مسلمان ریاستوں کے درمیان پاکستان کو جغرافیائی اعتبار سے, مادی اعتبار سے اور خاص طور پر نظریاتی اعتبار سے ایک امتیازی شان حاصل ہے. اور پاکستان 1947 میں وجود میں آیا تو پورے عالم اسلام کی امیدوں کا مرکز تھا, اور آج 6 عشرے گزرنے کے بعد پاکستان کے اندر رہنے والے اور پاکستان سے باہر مختلف ممالک میں مقیم پاکستانی پاکستان کے مستقبل کے بارے میں پریشان ہیں. ملک کے اندر بھی یہ سوال موجود ہے اور ملک کے باہر بھی کہ پاکستان کا کیا ہوگا. آج کی نشست میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ موجودہ پاکستان کے ساتھ کون کون سے عوامل ایسے ہیں کہ جو مسائل کی بنیاد ہیں, اور روشن امکانات کیا ہیں. دیکھیے, تاریخ اور پولیٹیکل سائنس کے علاوہ علوم کی دنیا میں ماہرین 5 عوامل کا ذکر کرتے ہیں کہ جس قوم کے پاس یہ 5 چیزیں ٹھیک طرح سے ہوں اس کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا, بلکہ اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ جس ملک یا جس خطے کے پاس یہ 5 چیزیں ہوں یا یہ 5 عوامل صحیح سمت میں ہوں تو وہ نہ صرف خود ترقی کرتا ہے بلکہ اسے قائدانہ کردار بھی ادا کرنے کا موقع ملتا ہے. ان 5 عوامل میں سب سے پہلے نمبر پر قدرتی وسائل ہیں, اس کے بعد افرادی قوت, اور تیسری چیز جس کا ہم یہاں ذکر کریں گے وہ سرمایہ ہے. چوتھے نمبر پر اس ملک کا نظام تعلیم بہت اہم ہوتا ہے, اور 5ویں نمبر پر ویلیوز یعنی اقدار. اپنی اگلی گفتگو میں میں ان 5 عوامل کے حوالے سے پاکستان کا ایک جائزہ آپ سامعین کے سامنے پیش کرتا ہوں. جہاں تک قدرتی وسائل کا تعلق ہے, اس اعتبار سے ماہرین یہ رہنمائی دیتے ہیں کہ اگر کسی خطے اور کسی ملک میں آپ نے جائزہ لینا ہے کہ وہاں قدرتی وسائل کی صورتحال کیا ہے, تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس خطے میں موسموں کی کیا صورتحال ہے. جتنے زیادہ موسم ہوں اتنے اچھے قدرتی وسائل ہوتے ہیں. اس وقت زمین پر موجود مختلف ممالک میں موسموں کی ورائٹی نہیں ہے. کچھ ممالک ہیں جو سارا سال سردی اور برف سے ٹھٹرے ہوئے اور برف سے ڈھکے ہوئے ہیں, گویا کہ وہ موسم گرما موسم بہار کی نعمتوں سے محروم ہیں۔ کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں سارا سال گرمی پڑتی ہے، چنانچہ وہ سردی اور موسم بہار اور موسم برسات کی نعمتوں سے محروم ہیں۔ کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں سارا سال رینی سیزن رہتا ہے، لیکن یہ ملک پاکستان ہے جس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جہاں انسانی دنیا کے معلوم تمام موسم پائے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے ان تمام موسموں سے متعلق نعمتیں اور وسائل پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح سے کچھ ممالک ہیں کہ جو سارے کا سارا ملک صحرا ہے، کوئی پہاڑی علاقے ہیں، کچھ جزیرے ہیں، اور کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں زمین پھوٹوہار ہے، اور کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جو سمندروں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اور پاکستان کا معاملہ الحمدللہ اس اعتبار سے یہ ہے کہ پاکستان میں پہاڑ بھی ہیں، پاکستان میں دریا بھی ہیں، پاکستان دو زبردست بندرگاہوں کو بھی اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، پاکستان کے پاس وسیع و عریض زرعی رقبہ بھی ہے، پاکستان میں صحرا بھی ہے، اور ٹورزم کے اعتبار سے خوبصورت دل کو لبھا لینے والے شمالی علاقہ جات بھی ہیں۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قدرتی وسائل کے اعتبار سے پاکستان سٹینڈز ویری ہائی، اور پھر قدرتی وسائل ہی کی بات۔ اس طرح سے بھی ہم آگے بڑھا سکتے ہیں کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ملک قدرتی وسائل میں کتنی ورائٹی اپنے پاس رکھتا ہے۔ تو دنیا کی نمایاں فصلوں اور دنیا کی نمایاں اجناس اور پھلوں اور سبزیوں میں شاید ہی کوئی ایسی ہو جو پاکستان میں پیدا نہ ہوتی ہو، اور کئی ایک فصلیں اور پھل تو ایسے ہیں کہ اپنے ذائقے میں بڑے ممتاز اور منفرد ہیں۔ اور پاکستان چاول کی پیداوار میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں نمایاں حیثیت کا حامل ہے۔ چنانچہ اس اعتبار سے اس کیس سٹڈی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ملک جو 20ویں صدی میں عطیہ خداوندی اور ایک نعمت کے طور پر سامنے آیا، اللہ تعالیٰ نے اسے قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جہاں تک دوسری چیز کا تعلق ہے جس کا میں نے ذکر کیا، وہ افرادی قوت ہے۔ افرادی قوت کے بارے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس ملک میں کیسے افراد رہتے ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے۔ ان دونوں پہلوؤں سے کہ افراد کیسے ہیں اور افراد کتنے ہیں، جب ہم پاکستان کا تجزیہ کرتے ہیں تو ایک سٹریس اور ایک ٹینشن جو پھیلائی گئی وہ یہ ہے کہ آبادی بہت زیادہ ہے اور افراد زیادہ ہیں۔ اگرچہ دینی اور مذہبی اعتبار سے ہم مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رازق ہونے پر یقین رکھتے ہیں، اور جس کو وہ دنیا میں بھیجتا ہے اس کا رازق وہی ہے۔ اور ابھی ہم نے قدرتی وسائل کا ذکر کیا ہے جن کی کمی کا پاکستان کو کوئی سامنا نہیں ہے، پاکستان ان وسائل سے مالا مال ہے۔ مگر کسی کا اگر یہ خیال ہے کہ افراد زیادہ ہیں تو اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ کوئی فرد دنیا میں ہم مسلمانوں کے ایمان کے مطابق اپنی مرضی اور اپنے منصوبے سے نہیں آتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اسے پیدا کرتے ہیں، اور قرآن عظیم الشان کے 12ویں پارے کا آغاز اس روشن آیت سے ہو رہا ہے، وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں ایک جاندار بھی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، اور وہ تو رزق دے رہا ہے۔ اور افراد زیادہ اس وجہ سے بھی نہیں ہو سکتے کہ ہمیں تو افراد چاہیے، اور وہ اللہ جو پیٹ دے کر بھیجتا ہے وہ ساتھ دو ہاتھ بھی دے کر بھیجتا ہے۔ اس لیے آبادی تو مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی بنیادی نعمت ہے، اس کو معاذ دوسروں کے کہنے پر ایک سٹریس اور ٹینشن کے طور پر نہیں لینا چاہیے، بلکہ تاریخی اعتبار سے پچھلی 2-3 صدیاں اس بات پر گواہ ہیں کہ بہبود آبادی اور برتھ کنٹرول کا تصور مشرق اور عالم اسلام سے شروع نہیں ہوا، بلکہ اس کا آغاز ویسٹ سے ہوا۔ مالتھس نے یورپ میں بیٹھ کر کیلکولیشن کی، ایمان کی روشنی سے محروم اس مفکر نے یہ اندازہ لگایا اپنے اعداد و شمار اور اپنی کیلکولیشن سے کہ جس اعتبار سے ان کی دنیا کے وسائل بڑھ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ آبادی بڑھ رہی ہے، اور اگر آبادی کو کنٹرول نہ کیا گیا تو آنے والے دنوں کے اندر آبادی زیادہ بڑھ جائے گی اور وسائل کم ہو جائیں گے، لہذا اس نے برتھ کنٹرول کا تصور دیا، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا آغاز عالم اسلام میں نہیں ہوا بلکہ یورپ کے اندر ہوا، اور آج 21ویں صدی کے ان ابتدائی سالوں میں دنیا بھر کی اقوام اور ممالک کا جائزہ یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح کر رہا ہے کہ جنہوں نے پہلے برتھ کنٹرول کی، آج وہ نہ جانے کیا کیا حربے استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ آبادی بڑھ جائے، اور لوگوں کو انسینٹیو دیتے ہیں، ان کو اسکالرشپس دیتے ہیں، انہیں انعامات دیتے ہیں کہ زیادہ بچے پیدا کریں، لیکن برتھ کنٹرول کے اس غلط فلسفے کی وجہ سے جس کے پیچھے وحی کی روشنی سے محرومی تھی، جس کے پیچھے اللہ کے وجود اور اس کے رازق ہونے کا انکار تھا، جس کے پیچھے انسانی عقل کو معیار بنایا گیا تھا، اس کا نتیجہ آج یہ نکلا ہے کہ یورپ کے اکثر ممالک کو آبادی میں کمی کے چیلنج کا سامنا ہے۔ ہم ایک سادہ سی بات کر لیتے ہیں کہ ایک طرف مغرب عالم اسلام کے بارے میں اپنے تعصب اور نفرت کا اظہار کرتا ہے، اگر یہاں دہشت گردی کا اور ٹیررزم کا تانہ دیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے اس تانے کا آغاز یورپ نے کیا ہے اور مسلسل پروپیگنڈا ہے، اور دوسری طرف وہ مسلمان ممالک پر پابندیاں بھی لگاتے ہیں، لیکن یہ کیا عجیب بات ہے کہ وہ اپنے ممالک میں عالم اسلام کی افرادی قوت کو ویزے دینے پر مستقل پابندی کیوں نہیں لگاتے؟ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، مسلمانوں پر ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے، اور کچھ عرصے کے لیے ویزا بند کیا جاتا ہے، پھر ویزا کیوں کھول دیتے ہیں؟ اور کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے ممالک اور اپنے خطوں کو چھوڑ کر یورپ کے اندر آئیں اور یہاں آ کر وہ یورو کمائیں، پونڈ کمائیں، ڈالر کمائیں، اور اپنی زندگی کو وسائل سے مالا مال کریں؟ کیا انہیں ہمارے ساتھ محبت ہے جو وہ ہمیں جاب اپرچونٹیز اور ویزا دے رہے ہیں؟ یقیناً ایسا نہیں ہے، وہ عالم اسلام کے خلاف بغض اور کینہ رکھتے ہیں، اور صدیاں اس بات پر گواہ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی آبادی اور افرادی قوت محنت اور مزدوری کر کے ان کی ترقی کے عمل کو آگے بڑھانے کی ضامن ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے برتھ کنٹرول کر کے مین پاور کو کم کر لیا ہے۔ اس افرادی قوت کے بغیر جس کا تعلق عالم اسلام سے ہے، جس کا تعلق مشرق سے ہے، ان کا نظام نہیں چل پاتا، اس لیے وہ ویزا دیتے ہیں، اور برتھ کنٹرول کے نتیجے میں انہوں نے اپنا نکاح کا ادارہ اور شادی کی روایت اسے ختم کر لیا، خاندانی نظام تباہ کر لیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں اس وقت ایک سروے کے مطابق یوتھ کا تناسب صرف 18% یعنی 18% ہے، اور عالم اسلام میں یہ تناسب الحمدللہ 65% ہے، اور یہ تناسب جو ہے وہ مستقبل میں عالم اسلام کے لیے امید کی کرن ہے۔ چنانچہ اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان میں افراد کا زیادہ ہونا اور آبادی کا زیادہ ہونا ایک نعمت ہے۔ ہاں، یہ آبادی صحیح اور مفید سمت میں کیسے لگائی جائے، یہ ایک سوال ہے۔ چنانچہ جہاں ہم افرادی قوت پر بات کرتے ہیں، پاکستان کے معاملے میں ہمارے مسائل بہت گمبھیر اور بہت ہی پیچیدہ ہیں۔ استعداد، پوٹینشیل اور اپنی بنیادی صلاحیتوں کے اعتبار سے پاکستان میں پیدا ہونے والے بچے بہت ذہین ہیں، ان کے اندر بے پناہ صلاحیتوں کے خزانے اللہ پاک نے رکھے ہیں، لیکن یہ بدقسمتی ہے پاکستان کے ساتھ کہ ان بچوں کے لیے نہ تو تعلیمی ادارہ ہے، نہ تربیت کا کوئی نظام ہے، نہ کوئی کھیل کا میدان موجود ہے، نہ ان بچوں کے لیے کوئی کیریئر پلاننگ ہوتی ہے۔ لہذا افرادی قوت کے اعتبار سے ہم اللہ پاک سے یہ شکایت نہیں کر سکتے کہ ہم زیادہ ہیں یا ہم تھوڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہترین قوم بنائی ہے، لیکن وہ جو انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ ناٹ گولڈ بٹ اونلی مین کین میک اے نیشن سٹرانگ، یہ ایک سٹرانگ نیشن اس لیے نہیں بن پا رہی کہ اس افرادی قوت کے براٹ اپ کے اندر کچھ پرابلم ہے۔ اب ہم تیسرے معاملے کا ذکر کرتے ہیں، اور تیسرا معاملہ کسی قوم، کسی خطے اور کسی علاقے کی ترقی میں یہ ہوتا ہے کہ معیشت کے اندر اس کی صورتحال کیا ہے، اس کے پاس عالمی معیار اور عالمی نظام کے لحاظ سے سرمایہ کتنا ہے۔ اس اعتبار سے ریپیٹڈلی ہم یہ سنتے ہیں، ہم یہ پڑھتے ہیں، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے، اور فی الواقع ہمیں بے پناہ معاشی چیلنجز کا سامنا ہے اور ہم پریشان رہتے ہیں کہ ہم اور ہمارے لوگ ان کی ایک بڑی تعداد غربت کے خط سے، پاورٹی لائن سے بھی نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے، اور لیونگ سٹینڈرڈ عالمی معیار کے لحاظ سے بہت پست ہے، لیکن الحمدللہ پاکستان اہل ایمان کا ملک ہے اور یہاں غریب بھی آسانی سے اپنے آپ کو غریب تسلیم نہیں کرتا، شکر کا رویہ اختیار کرتے ہوئے بہت سارے غریب اپنے آپ کو سفید پوش کہتے ہیں۔ اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے، اس مسئلے کی گہرائی اور ڈیفت میں جانے کی ضرورت ہے، اور جب ہم گہرائی میں اترتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ پاکستان کا معاملہ غربت پر مبنی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے سمجھا جا رہا ہے۔ کسی ماہر نے یہ کمنٹ کیا اور مجھے یہ بات پسند آئی، میں یہاں اپنے سامعین کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ لکھا کہ پاکستان از اے پور کنٹری آف رچ پیپل، پاکستان امیر لوگوں کا غریب ملک ہے، یہ پاکستان ہے جہاں افراد کے پاس کہیں کہیں بے پناہ وسائل موجود ہیں، لیکن گردش دولت کا وہ نظام جو کسی معاشرے کو معیشت کے معاملے میں آسانیاں عطا کرتا ہے وہ نہیں ہے۔ لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں، اور لوگ ٹیکس کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری ریاست جو ہے وہ ٹیکس کے نظام کی اصلاح کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے، لوگوں کا اعتبار نہیں ہے، اور ایک شک کی فضا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے معاشی مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اگر پاکستان میں ایک صحیح معاشی نظام جو اسلامی قدروں پر مبنی ہو، جس کے پیچھے وہ اوصاف ہوں جو اس نظریاتی مملکت کے منشور قرآن مجید کے مطابق ہیں، اور اگر صرف زکوٰۃ ہی ٹھیک طریقے سے کلیکٹ کی جائے، اور زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ دیں، اور صحیح اس کا نظام بنایا جائے، اور صحیح لوگوں پر وہ خرچ ہو، تو الحمدللہ پاکستان کے معاشی مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ پاکستان کے معاشی مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ پاکستان از جسٹ اے مس مینج کنٹری، اس کا انتظام ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اس کا انتظام ٹھیک ہو جائے اور اس کی جو طبقاتی کشمکش ہے کہ جس میں ایک طرف وہ طبقہ ہے جس کو پینے کا صاف پانی نہیں ملتا، جس کے بیماروں کے لیے دوائی نہیں ہے، جس کے بچوں کے لیے کھیل کا میدان اور تعلیمی ادارہ نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ طبقہ ہے جس کے مینیجر کو، جس کے منشی کو بھی ان کی دولت کا کل حساب معلوم نہیں ہے، گویا کہ عشرتیں ناچتی ہیں محلوں میں اور جھونپڑوں میں نصیب سوتے ہیں۔ اس گیپ کو کم کرنے کے لیے وہ وعدہ جو قیام پاکستان سے پہلے تحریک پاکستان میں ہم نے کیا تھا کہ مولا ایک زمین کا ٹکڑا عطا فرما، اور اس میں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو، ان کی تعلیمات کو نافذ کریں گے، اگر ہم اس وعدے سے بے وفائی ترک کر دیں اور اسلام کے اصول معاشیات کو یہاں نافذ کریں، تو پاکستان کین بی اے سسٹینیبل کنٹری ود ان اے ایئر، یہ زیادہ سے زیادہ ایک سال کا معاملہ ہے۔ پاکستان جو ہے بے پناہ پوٹینشیل رکھتا ہے، اور جہاں لوگوں کا اعتماد ہے یہ پاکستانی معاشرہ ہے۔ میں ذکر کرتا ہوں کہ پاکستان کے طول و عرض میں موجود مساجد اس بات پر گواہی دے رہی ہیں کہ ان مساجد کو ریاست نہیں چلاتی، معاشرے میں موجود اہل خیر اور جن میں غریبوں کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے، وہ ایثار کرتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں اور مساجد کے نظام کو چلاتے ہیں، اور وی کینٹ آئیڈینٹیفائی ایون اے سنگل لوکیلٹی اینڈ پاپولیشن ان پاکستان ویئر پیپل ہیو ناٹ بلٹ اے ماسک، جہاں مسجد نہیں بنائی گئی، ایسی کسی آبادی کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے نظام کو یہ معاشرہ چلا رہا ہے، اور جہاں کہیں لوگوں کو اعتماد ہوتا ہے وہاں پاکستان کے آگے لوگ آگے بڑھ کر کمال کر دیتے ہیں۔ یہاں میں آپ کے سامنے 2005 میں آنے والے زلزلے کی مثال دیتا ہوں۔ یہ امتحان تھا، یہ آزمائش کی گھڑی تھی، اور یہ ایک کڑا وقت تھا، یہ ایک آفت تھی، یہ قیامت خیز لمحے تھے، لیکن ریاست سے پہلے پاکستانی معاشرہ جاگ اٹھا، اور آج بھی ریکارڈ موجود ہے کہ چند مہینوں کے فرق کے ساتھ دنیا کی طاقتور ترین ریاست امریکہ میں کترینہ نامی طوفان آیا تھا۔ کترینہ اور ادھر پاکستان میں آنے والے زلزلے میں چند مہینوں کا فرق ہے، دونوں کا ریکارڈ موجود ہے۔ آپ موازنہ کر کے دیکھیے تو پاکستان کا ہر چوک، پاکستان کی ہر گلی، پاکستان کی ہر بستی امید کے دیے روشن کرتی نظر آتے ہیں، اور ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ کترینہ کا طوفان دنیا کی طاقتور اور جدید ریاست میں آیا اور وہاں کرائم ریٹ بڑھ گیا، کوئی اپنے پڑوسی کو سنبھالنے کے لیے آگے نہیں بڑھا، اور یہ مسائل میں گھرے ہوئے پاکستان کا حال ہے۔ یہ اس کی افرادی قوت ہے اور یہ اس کی اقدار ہیں کہ پاکستانی معاشرے کے اندر ہر چوک میں لوگوں نے اپنے دکھی بہن بھائیوں کے لیے بلا امتیاز رنگ و نسل، نظریاتی بنیادوں پر اور دینی رشتے کی بنیاد پر سامان کے اور امداد کے ڈھیر لگا دیے۔ لاہور سے لے کر بالاکوٹ تک، مانسہرہ تک سامان سے لدے ہوئے ٹرکوں کی ایک قطار تھی جس میں کوئی گیپ نہیں تھا، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے لوگ اچھے ہیں، اور اچھے لوگوں کی تعداد بروں سے کہیں زیادہ ہے۔ صرف ان میں ڈپریشن ختم کر کے امید پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان ایک غریب ملک نہیں ہے، پاکستان معاشی طور پر بہت جلدی مستحکم ہو سکتا ہے، اس کے پاس وسائل ہیں، اس کے پاس صلاحیت ہے، بس اس کی بہتر مینجمنٹ کی ضرورت ہے۔ اسی تناظر میں جو چوتھی چیز ہے جو کسی قوم کو اٹھاتی ہے اور اسے ترقی کی راہ پر گامزن کرتی ہے، وہ اس کا نظام تعلیم ہوتا ہے۔ نظام تعلیم کسی قوم کے معاملے میں ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی عمارت تعمیر کرنی ہو تو پہلے اینٹیں تیار کی جاتی ہیں، اور اینٹیں اگر ایک ہی سائز، ایک ہی حجم اور ایک ہی ڈیزائن کی ہوں تو عمارت میں بھی حسن اور تناسب اور استحکام پیدا ہوتا ہے، لیکن الگ الگ سائز اور ٹیڑھی میڑھی اینٹیں، الگ الگ حجم اور الگ الگ نمونے کی اینٹیں تیار ہو رہی ہوں تو بلڈنگ کے پائیدار اور مستحکم ہونے کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ اور یہاں پاکستان اول روز سے ایک بہت ہی بنیادی مسئلے میں مبتلا ہے، اور وہ کیا ہے کہ پاکستان 1947 سے لے کر اب تک، اپ ٹو دا مارک، کو نظام تعلیم نہیں بنا سکا۔ رنگ برنگ تعلیمی ادارے ہیں، جن میں وہ ادارے بھی ہیں جہاں ایلیٹ کلاس کے بچے پڑھتے ہیں، اور وہ ادارے بھی ہیں کہ جن کا الحاق استعماری ملکوں کے ساتھ ہے، اور وہ ادارے بھی ہیں کہ جو مسلمان بچوں کو ان کی تاریخ نہیں پڑھاتے بلکہ انہیں یورپ اور امریکہ کی تاریخ پڑھاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس نظام تعلیم کے نتیجے میں بچوں کی ایک بڑی تعداد تو ایسی پیدا ہو رہی ہے جو وسائل رکھتے ہیں، مؤثر گھرانوں سے متعلق ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ خلافت راشدہ کیا ہے، ابو بکر و عمر، عثمان و علی کون تھے، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے کیا ہوتا ہے۔ وہ اپنے ہیروز اور اپنے اسلاف پر فخر کرنے کی بجائے برنارڈ شاہ، شیکسپیئر اور فرائیڈ اور ان کے مفکرین اور ہیرو پر فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لہٰذا ایک نسل تو اسی نظام تعلیم میں وہ تیار ہو رہی ہے جو پاکستان میں نہیں رہنا چاہتی، اور پاکستان میں رہ کر کوشش کرتی رہتی ہے کہ کسی طرح سے موقع ملے تو کسی مغربی سرزمین پر جا نکلیں اور امیگریشن لے لیں۔ دوسرا بڑا چیلنج نظام تعلیم کا یہ ہے کہ وہ ادارے ہیں کہ جہاں بنیادی انفراسٹرکچر نہیں ہے، کہ جہاں بنیادی سہولتیں نہیں ہیں، اور وہ ناکامی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ اگر سروے کنڈکٹ کیا جائے تو اس وقت دیہات ہوں یا شہر ہوں، جس کے پاس ایک روپیہ بھی نہیں ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے بچے کو گورنمنٹ کے پرائمری سکول کے اندر داخل نہ کروائے، پرائیویٹ سکول میں لے کر آئے۔ اور پرائیویٹ سکولوں کا ذکر چھڑا ہے تو صورتحال یہ ہے کہ ایک مشروم گروئنگ ہے، خود رو جھاڑیوں کی طرح۔ چند اچھے پرائیویٹ سکول بھی ہیں، وہ اچھا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، لیکن ایسے سکول بھی ہیں کہ جنہوں نے باہر انگلش میڈیم لکھا ہوا ہے اور اندر پڑھانے والے سٹاف میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو انگریزی نہ لکھ سکتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، اور رنگ برنگ نصاب ان کے اندر پڑھائے جا رہے ہیں۔ لہذا قوم کی تعمیر کیسے ہو، رنگ برنگ اینٹیں تیار ہو رہی ہیں۔ تیسری طرف دینی مدارس ہیں جن کے خلاف ایک پروپوگنڈا مہم موجود ہے، لیکن یہ دینی مدارس اور ادارے جہاں علوم نبوت پڑھائے جا رہے ہیں، جہاں وحی کے ساتھ وابستہ افراد تیار کیے جاتے ہیں، ان میں بہت سا خیر کا پہلو ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں سے جو خطیب اور جو وائز اور جو سکالر تیار ہو رہے ہیں وہ زیادہ تر فرقہ بندی کو پروموٹ کرتے ہیں، حزبی اور گروہی تعصبات کے حامل ہیں، اور اسی طرح سے ان کے ذہنوں میں یہ وسعت اور کشادگی موجود نہیں ہے کہ یہ امت تو عالمی سطح پر ایک لیڈر اور قائد امت ہے، یہ تو اخرجت للناس ہے، بلکہ وہ اپنے اپنے مسلک اور اپنے اپنے گروہ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے خطابت کرتے ہیں، واز کرتے ہیں، پمفلٹ لکھتے ہیں اور پمفلٹ تقسیم کرتے ہیں، اور ان کی نگاہ بلند نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ خطابت میں شعر پڑھتے ہیں کہ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور میں نے ذاتی طور پر خود کئی لوگوں سے پوچھا جو دینی مدارس کے پڑھے ہوئے ہیں کہ بتائیے کہ یہ بحر ظلمات کون سا ہے، وہ بر اعظموں کے نام نہیں جانتے، جغرافیہ کو نہیں جانتے، حالانکہ وہ ان علوم سے وابستہ ہیں جن علوم کو ہم تک پہنچانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے زمین کے ہر خطے کی طرف رخ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جزیرۃ العرب میں حکومت کر رہے تھے، لیکن اپنے زمانے میں انہیں آذربائیجان کا نقشہ معلوم تھا، اور وہ فوجوں کو جہاں بھیجتے تھے وہاں کے جغرافیہ کو جانتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تھے، اور جب وفود آتے تھے تو ان سے بحرین کے لوگوں کے بارے میں، شام والوں کے بارے میں معلومات لیتے تھے، جس سے پتہ چلتا تھا کہ جغرافیائی اعتبار سے حضور کی نگاہ کے اندر بلندی اور حضور کی نگاہ کے اندر ایک وسعت اور کشادگی موجود تھی۔ اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات منسوب ہے، میں علم حدیث کے اندر اس کے درجے پر بات نہیں کرتا، لیکن جو حضور سے منسوب کیا جاتا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، تو ظاہر ہے چین تو ایک بڑی تہذیب اور بڑی آبادی تھی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نظام تعلیم اگر دینی مدارس کا دیکھا جائے تو اس میں اصلاح کی بڑی گنجائش موجود ہے۔ ایک طرف دینی مدارس، رنگ برنگ پرائیویٹ ادارے، آسودہ اور امیر لوگوں کے تعلیمی ادارے، اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے مسلسل ناکامی کی طرف گامزن ادارے۔ اس طرح سے ایک قوم کی تعمیر کیسے ہو؟ پھر سال ہا سال گزرنے کے باوجود نصاب تعلیم کو قرآن اور سنت کی روشنی میں اسلامائز نہیں کیا گیا، چنانچہ وہ نوکری سے محبت کرنے والے، اپنا کیریئر بنانے والے طلبہ تو تیار کرتا ہے۔ بقول اکبر الہ‌آبادی، کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ ایسی نسلیں تیار ہو رہی ہیں کہ جنہیں پاکستان اور اسلام سے محبت ہے مگر اپنا مفاد حاصل کر لینے کے بعد۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس بگڑے ہوئے اور طبقاتی نظام تعلیم میں اگر پاکستان میں کچھ لوگ تیار ہو بھی رہے ہیں تو وہ پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے۔ اور ایک عجیب و غریب اور تضاد ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ بہت سارے لوگ امریکہ اور یورپ اور مغرب کے خلاف ہیں، نعرے بازی بھی کرتے ہیں، تقریریں بھی کرتے ہیں، لیکن کب تک؟ جب تک کہ ویزا نہیں ملتا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ویزا لگتا ہے تو پھر کیا ملا اور کیا حکیم، کیا دانشور اور کیا مفکر، کیا انجینئر اور کیا ڈاکٹر، سب چند روپوں کے لیے دوسرے ملکوں کا دیار غیر کا رخ کرتے ہیں، اور اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس پہ ڈپریشن نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تاریخ کا سبق ہے۔ جن قوموں کے ہاتھ میں قوت ہوتی ہے، اتھارٹی ہوتی ہے، لیڈرشپ ہوتی ہے، دنیا بھر کی ذہانت اور دنیا بھر کے پروفیشنلز وہیں جاتے ہیں۔ کیا عالم اسلام کی تاریخ میں ایسی صدیاں موجود نہیں ہیں کہ جب ہمارے کوفہ میں، ہمارے غرناطا میں، ہمارے بغداد میں، ہمارے مدینہ میں اور ہمارے دمشق میں دیار مغرب کے پروفیشنل، وہاں کے ڈاکٹر، وہاں کے انجینئر اور وہاں کے ریاضی دان، وہاں کے علوم کے ماہر اپنے اپنے کاغذات اور اپنے اپنی مہارتیں لے کر ہمارے درباروں سے وابستہ ہوتے تھے اور ہم دنیا کے قائد تھے؟ اسی بات کو اقبال نے کہا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سوریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فزو تر ہے وہ نظارہ، اس تاریخ سے اس نظام تعلیم نے کاٹ کر رکھ دیا۔ لہذا یہ پاکستان کا بہت ہی بنیادی اور کلیدی مسئلہ ہے، لیکن اس کے بعد پاکستان کو جس مسئلے کا سامنا ہے وہ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ اور گمبھیر ہے، اور اس پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ ویلیوز کا مسئلہ ہے، وہ اخلاقیات کا مسئلہ ہے، وہ موریلٹی کا ہے، وہ اقدار کا ہے کہ پاکستان میں چاہے معاشرتی سطح ہو، چاہے قیادت کی سطح ہو، چاہے ادارے ہوں، چاہے افراد ہوں، ایک اخلاقی انحطاط ہے۔ جن چیزوں کو اقدار میں شامل کیا جاتا ہے ان میں ٹروتھفلنیس ہے، سچائی ہے، ان میں جسٹس ہے، ان میں دیانتداری ہے، ان میں کمٹمنٹ ہے، اس میں ٹرانسپیرنسی ہے۔ اس اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی معاشرہ بدقسمتی کے ساتھ ایک کرپشن کی منزل کی طرف مسلسل گامزن ہے۔ ابھی چند سال ہونے کو آتے ہیں، دنیا میں ایک عالمی ایجنسی نے رینکنگ کی تھی کہ کرپشن میں کون سا ملک کس نمبر پر ہے، اور بدقسمتی سے پاکستان دنیا بھر میں کرپشن میں دوسرے نمبر پر تھا۔ اور میں اپنے طلبہ کو یہ بات سمجھانے کے لیے کئی بار یہ مثال بھی دیتا ہوں کہ یہ رینکنگ کرنے والے، ایویلیویشن کرنے والے بھی شاید آنیسٹ نہیں تھے، ورنہ جو اخلاقی اعتبار سے ہمارے اداروں کی صورتحال ہو چکی ہے اور ریاستی سطح پر جس کرپشن کا مظاہرہ کیا جا سکا ہے، اگر یہ مارکنگ ٹھیک ہوتی تو شاید پاکستان دوسرے نہیں پہلے نمبر پر آتا۔ یہ اقدار پاکستانی معاشرے کی پہلی ضرورت ہیں۔ اگر اقدار زندہ ہو جائیں، اخلاقی اعتبار سے ایک بہتر قوم وجود کے اندر آ جائے، تو ہمارے قدرتی وسائل اور ہمارا پوٹینشیل صحیح رخ پر استعمال ہو، ہماری معاشی صورتحال بہتر ہو جائے، ہمارا سرمایہ نہ لوٹا جائے، اور ہمارا نظام تعلیم صحیح بنیادوں پر استوار ہو سکے، اس لیے ان پانچ چیزوں میں سے جن کا ذکر ہوا ہے پہلے نمبر پر تو اخلاقیات ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپیل کرنے سے، خطابت سے، واعظ سے، تلقین سے اور لوگوں کو ترغیب دینے سے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی اور اخلاقیات کی صورتحال بہتر ہو جائے گی؟ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ عربی کا مقولہ ہے، ان ناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ اور آپ نے ٹرین میں تو سفر کیا ہی ہوگا، جب ہم ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو ٹرین کدھر جاتی ہے؟ جدھر انجن جاتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ڈبوں میں بیٹھے ہوئے لوگ الگ الگ مزاج، الگ الگ رنگ و نسل کے ہو سکتے ہیں، ان کا نقطہ نظر مختلف ہو سکتا ہے۔ کسی نے ہو سکتا ٹوپی پہنی ہو، کوئی پگڑی والا ہو، کسی کی پگڑی سبز ہو، کسی کی سفید ہو، کوئی ذکر و اذکار میں مشغول ہو، کوئی تاش کھیلتا ہو، کوئی صلاۃ الحاجت پڑھتا ہو، کوئی تلاوت کرتا ہو، اور کوئی اخبار پڑھتا ہو، کوئی سو رہا ہو، رنگ برنگ لوگ، لیکن انجن بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ انجن پر جنا رحمت اللہ علیہ ہوں تو یہ کامیابی سے ہمکنار ہو جانے والے ڈبے ہیں، اور اسی انجن پر جنا کے بعد چمن کے رنگ و بو نے اس قدر دھوکے دیے مجھ کو کہ میں نے شوق گلبوسی میں کانٹوں پر زبان رکھ دی۔ کون آیا؟ یہ قیادت کا بحران ہے جو ہمارے اخلاقی بحران کی راہ کی سب سے بڑی بنیادی اور کلیدی وجہ ہے کہ ہمیں صحیح قیادت نہیں مل سکی۔ لیڈرشپ کورسز میں یہ بات لکھی گئی اور پڑھائی جاتی ہے کہ اگر 100 گیدڑ ہوں، ان کے آگے ایک شیر لگ جائے تو گیدڑوں کی کامیابی کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر 100 شیر ہی کیوں نہ ہو، ان کے آگے اگر گیدڑ لگا ہوا ہو تو وہ 100 شیر بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارا اصل المیہ یہی ہے کہ اقدار کے اعتبار سے بہت پستی ہے، لیکن یہ اقدار واضح تلقین اور تبلیغ اور دروس اور لیکچر اور ایسی مہمات سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے کرسمیٹک، بلند نگاہ رکھنے والی اور اخلاقی اعتبار سے مستحکم لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ وہ لیڈرشپ جس پر قوم اعتماد کرے، اور ابھی بھی پاکستان میں جس شعبے میں لوگوں کو اعتماد ہو جاتا ہے کہ یہاں لیڈرشپ ٹھیک ہے اور صحیح رخ پر ہے، اسے کانفیڈنس حاصل ہو جاتا ہے، تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کمال کر دیتے ہیں۔ ایسے بہت سارے ادارے ہیں کہ جہاں لوگوں کو اعتماد ہوتا ہے تو لوگ وسائل دیتے ہیں، لوگ تعاون کرتے ہیں۔ چنانچہ جب ہم پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور پاکستان کو پستی سے نکال کر عروج اور کامیابی کے راستے پر گامزن کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ تجویز کرنا چاہتا ہوں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے، پاکستان میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے۔ اور یہ اخلاق اٹ از نیور اولڈ اٹ از نیور آؤٹ آف ڈیٹ، یہ اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، حضور کے مدینے سے ملتا ہے۔ لہذا پاکستان کے بارے میں پریشان حال لوگوں کا اپنا اپنا تجزیہ، اپنی اپنی رائے، اپنا اپنا موقف ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم غریب ملک ہیں، ہمیں معاشی قوت کی ضرورت ہے۔ کسی کا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں بنیادی طور پر سرمایہ کا فقدان ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں پاکستان پیچھے رہ گیا ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں سیاسی نظام میں فلاں فلاں تبدیلی آئے گی تو شاید بہتری پیدا ہو جائے گی۔ کوئی سمجھتا ہے کہ فرقہ پرستی چیلنج ہے۔ میں ان مسائل میں سے کسی بھی مسئلے کا انکار نہیں کرتا، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہمیں اخلاقی طور پر بہتر ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اخلاقی طور پر دیانتدار، اخلاقی طور پر پاکستان کے نظریے کی وفادار قیادت پاکستان کے پاس آئے، جو پاکستان کے مفاد کو پیش نظر رکھے، اسے کہیں اور سے ایجنڈا نہ دیا جائے۔ اور آج کا پاکستان اپنے انگ انگ سے یہ کہہ رہا ہے کہ سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے، میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے۔ اس تناظر کے اندر پاکستان میں آنے والی نسل بہت اہم ہے کہ اس کے دل میں پاکستان اسلام کی محبت کیسے موجن ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مسائل کی صحیح تشخیص کریں، صحیح نشاندہی کریں۔ ویل ڈیفائنڈ پرابلم از ہاف سالٹ، جس مسئلے کو ہم ٹھیک سے ڈیفائن کرتے ہیں وہی حل ہو سکتا ہے، وگرنہ وسائل ضائع ہوں گے، مہمات، کمپینز اور سارے حربے ناکام ہوں گے۔ اور یہی بدقسمتی ہوئی کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ چنانچہ آخر میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر پاکستان کا مسئلہ آج کی اس گفتگو کے نتیجے میں ہمارا اتفاق ہے کہ اخلاقی نوعیت کا ہے، تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اخلاق کہاں سے آتا ہے۔ پاکستان والوں کو سائنس کی بھی ضرورت ہے، پاکستان والوں کو ٹیکنالوجی کی بھی ضرورت ہے، ہمیں سکلز کی بھی ضرورت ہے، نظام تعلیم اور معاشی وسائل کی بھی ضرورت ہے، لیکن سب سے بڑھ کر ہمیں اخلاقیات کی ضرورت ہے۔ آنیسٹی، دیانتداری جو قیادت کی سطح سے پیش کی جائے گی تو پاکستان کے لوگ بہت ہی اچھے ہیں۔ جب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ جو شخص آگے لگا ہوا ہے وہ صحیح ہے، تو یہ ایثار اور قربانی کی بے پناہ اور روشن مثالیں قائم کر دیتے ہیں۔ مثلاً لاہور میں عمران خان صاحب نے ایشیا کا عظیم اسپتال شوکت خانم ہاسپٹل شروع کیا، پیسے انہوں نے نہیں دیے، پیسے اس قوم نے دیے۔ ایدی پر لوگ اعتماد کرتے ہیں اور ایدی سینٹر کے سارے وسائل اسی معاشرے سے آتے ہیں۔ دینی مدارس لوگوں کے اعتماد کو اگر جیت لیتے ہیں تو انہیں پیسہ ریاست نہیں دیتی، لوگ دیتے ہیں۔ اور چند برس پہلے نواز شریف صاحب نے قرض اتارو ملک سنوارو کے نام سے ایک کمپین کی، تو امیروں نے بھی دیا اور غریبوں نے، حتیٰ کہ چند سو روپے پینشن رکھنے والے بوڑھے مردوں اور عورتوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی۔ اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر صحیح دیانتدار قیادت ہو اور اس کے انتخاب کو ممکن بنایا جائے اور نئی نسل کو اسلام اور پاکستان کا وفادار بنایا جائے، تو پاکستان کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر ہم اتفاق کرتے ہیں کہ اخلاقی اعتبار سے معاشرے کو اور معاشرے کے ہر شعبے کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے ہمیں کسی نئے علم، نئی سائنس، نئی ٹیکنالوجی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں واپس بہت دور کئی صدیاں پیچھے مدینے جانے کی ضرورت ہے کہ مدینہ وہ اخلاق عطا کرتا ہے جس کے نتیجے میں قوم بنتی ہے، اور مدینے کی ریاست کے ماڈل کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے لیے اداس ہونے، مسترب اور بے چین ہونے کی ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ایک چھوٹی سی ریاست کا آغاز کیا جس کا کوئی 4,000 مربع میل کے قریب رقبہ بتایا جاتا ہے، اور ابھی 25 سال پورے نہیں ہوئے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر یہی ریاست پھیل کر 9,00,000 مربع میل سے زیادہ بڑھ چکی تھی اور 3 براعظموں کی دہلیز پر دستک دے رہی تھی۔ تو اس کے پیچھے یاد رکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سائنس اور ٹیکنالوجی، ان کا سرمایہ اور ان کی مہارتیں نہیں، ان کی اخلاقی قوت تھی، اس لیے یہ اخلاقی قوت مدینے سے آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی روشنی کو اپنے کردار اور سیرت کے اندر رہنما مانا جائے گا، اور بقول اقبال، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، فتنہ ملت بیضہ ہے امامت اس کی جو مسلمہ کو سلاطین کا پرستار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، واخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
visit tasqeer.org